بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, پروگرام سفر دل کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آج کے پروگرام میں ہم کعبہ کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے, جو تمام مسلمانوں کا قبلہ ہے. کعبہ کے سیاہ پتھروں کو 54 ٹکڑوں پر مشتمل کپڑے نے ڈھانپ رکھا ہے, اور اس کے دروازے پر پڑے ہوئے ریشم کے کپڑے کا نام برقعہ ہے. کعبے کا نام قرآن کریم میں 17 مقامات پر آیا ہے. کبھی کعبہ کے نام سے, کبھی بیت کے نام سے, کبھی البیت, کبھی البیت الحرام, کبھی البیت المحرم, اور کبھی بیتی کے نام سے. ناظرین, یہ خانہ کعبہ سن 2 ہجری میں حکم خدا سے بیت المقدس کی جگہ مسلمانوں کا قبلہ بن گیا.
حج کے وجوب کے لیے سب سے پہلی شرط عقل ہے, لہذا جو انسان عاقل نہیں ہے اس پر زندگی میں کبھی بھی حج واجب نہیں ہوگا. حج کی دوسری شرط بلوغ ہے, لہذا نابالغ بچے پر حج واجب نہیں ہوگا. حج کی تیسری شرط استطاعت ہے. استطاعت میں پھر کئی قسمیں ہیں. سب سے پہلے انسان بدن کے اعتبار سے حج کرنے پر قادر ہو, صحیح اور سالم ہو, لہذا بیمار آدمی پر بھی حج واجب نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اس ضعیف اور ناتوان آدمی پر بھی حج واجب نہیں ہوگا جو حج کرنے کی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا. اگلی شرط حج کی, حج کے لیے راستے کا کھلا ہونا ہے. اگر کسی ملک کے افراد کے لیے حج کا راستہ بند ہے, ان افراد پر بھی حج واجب نہیں ہوگا. اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے حج کے لیے استطاعت کے فوراً بعد نام لکھوایا اور اس کا نام قرعہ اندازی میں نہ آئے, تو اس پر بھی حج واجب نہیں ہوگا.
امام حسین علیہ السلام نے فرمایا, خانہ خدا کی زیارت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے مغفرت حاصل ہوتی ہے اور اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے.
خاطری کہ میں در سفر حج دارم و
حج کے بارے میں میرا ایک یادگار واقعہ یہ ہے کہ میں مسجد الحرام میں نماز ادا کرنے کے بعد طواف کرنا چاہتا تھا کہ میں نے جنگ میں کیمیکل بم سے معذور ہونے والے ایک ایرانی زائر کو دیکھا. وہ بیساکھیوں کے سہارے کعبے کے روبرو کھڑا تھا. وہ اپنے دل میں کیا دعا کر رہا تھا یہ تو خدا ہی جانتا ہے, لیکن اس کے ہونٹوں پر تبسم تھا. میں نے دیکھا کہ وہ طواف کرنا چاہتا ہے, لیکن ایک پیر اور دو بیساکھیوں کے ساتھ اس بے پناہ بھیڑ میں طواف کرنا آسان کام نہیں تھا. لیکن جیسے ہی وہ مجمع میں داخل ہوا, کچھ ایرانیوں نے فوراً ہی اس کی مدد کرنی شروع کر دی. کسی نے اس کے ہاتھوں کو تھاما, کسی نے اس سے باتیں شروع کر دی. مختصر یہ کہ ہر کوئی کسی نہ کسی طرح سے اس کی مدد کرنا چاہتا تھا. پہلے شوط میں تقریباً 50 ایرانی اس کے ساتھ تھے. ہر کوئی اس کے ساتھ طواف کرنا چاہتا تھا. تیسرے شوط میں اس کے ساتھ طواف کرنے والوں کی تعداد 200 ہو گئی. میں بھی ان میں سے ایک تھا. دوسرے ممالک کے لوگ بہت تعجب اور حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب میں طواف کر کے باہر نکلا تو ایک عرب ملک کے ایک حاجی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ کوئی اہم شخصیت ہے جو تم لوگ اس طرح سے اس کی مدد کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ ہم ایرانیوں کے لیے وہ بہت اہم شخصیت ہے، کیونکہ اس نے اپنے ملک کے لیے جان کی بازی لگا دی تھی۔ وطن کی راہ میں اس نے اپنے ایک پاؤں کی قربانی دی ہے۔ اس وقت جن ایرانیوں نے اس کو اپنے حلقے میں لے رکھا ہے وہ سب کے سب اپنے آپ کو اس کا مقروض و ممنون سمجھتے ہیں۔
ہشام عبد الملک بنی امیہ کا بڑا ہی جابر خلیفہ تھا۔ وہ ایک بار حج کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس نے طواف کے بعد حجر الاسود کو بوسہ دینے کی بہت کوشش کی، لیکن لوگوں کا اشتہام اتنا زیادہ تھا کہ وہ اسے مستک نہیں کر سکا۔ تمام لوگ سادے سے احرام میں ملبوس طواف میں اس طرح سے مشغول تھے کہ انہیں منصب خلافت کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ ہشام نے مجبوراً ایک اونچے مقام پر اپنا تخت رکھوایا اور لوگوں کو طواف کرتے ہوئے دیکھنے لگا۔ اسی اثنا میں ایک شخص مجمع میں ظاہر ہوا جس کے چہرے سے عبادت اور سجدے کے نشانات ظاہر تھے۔ اس نے سب سے پہلے تو کعبے کا طواف کیا اور پھر بڑے اطمینان سے حجر الاسود کی جانب بڑھا۔ لوگوں نے جیسے ہی اسے حجر الاسود کی طرف بڑھتے دیکھا تو بھیڑ چھٹنے لگی اور لوگوں نے اسے راستہ دیا اور وہ حجر الاسود تک پہنچ گیا۔ اہل شام نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ ان میں سے ایک نے ہشام سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے۔ ہشام حالانکہ امام کو پہچانتا تھا، لیکن پھر بھی تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے کہا کہ میں نہیں پہچانتا۔ اسی وقت عرب کے مشہور شاعر فرزدق نے ہشام سے اپنی قربت کی پرواہ کیے بغیر کہا کہ میں انہیں پہچانتا ہوں۔ اس کے بعد وہ ایک ٹیلے پر کھڑے ہوئے اور امام علیہ السلام کی شان میں زبردست قصیدہ پڑھا۔ قصیدے میں انہوں نے امام کا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جسے کعبہ، حرم کی زمین اور بتحا کے سنگریزے تک پہچانتے ہیں۔ یہ خدا کے بہترین بندے کا فرزند ہے۔ تیرے یہ کہنے سے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ تو اسے نہیں پہچانتا۔ اگر تو اسے نہیں پہچانتا تو عرب اور عجم اسے پہچانتے ہیں۔ یہ قصیدہ سن کر ہشام غضبناک ہو گیا اور اس نے فرزدق کو زندان میں ڈالنے کا حکم دیا، لیکن فرزدق نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی۔ انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ شجاعت کے ساتھ حق کا دفاع کرنے کے سبب انہیں زندان میں ڈالا گیا ہے۔
ایک استطاعت بدن ہے اور ایک استطاعت وقت ہے اور ایک استطاعت طریقہ و راستہ ہے۔ استطاعت وقت کے حوالے سے جو بزرگان نے اور مراجع اعظم نے نقطہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ انسان مستطیع ہوتا ہے تو موسم حج اور اس کی استطاعت کے مابین اتنا فاقت کے مابین اتنا فاصلہ موجود ہو کہ وہ مقدمات اور وہ چیزیں جو حج کے راستے کو طے کرنے کے لیے اس کے لیے ضروری تھیں اتنا وقت درکار ہو۔ مثلاً کسی ملک میں بیٹھے تو ویزا لے سکتا ہو اور جو سفر طے کرنے کا راستہ ہے اس کو ٹکٹ بھی مہیا ہو سکتا ہو تو اس صورت میں حج اس پہ واجب ہوگا۔ لیکن ایک شخص مستطیع ہے، استطاعت اس میں آ گئی مال کے اعتبار سے، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، وہ اس مقررہ وقت پہ مکہ میں اپنے آپ کو نہیں پہنچا سکتا، تو اس صورت میں شخص کو مستطیع حساب نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرا استطاعت راستہ ہے اور طریق۔ استطاعت راستہ اور طریق کے حوالے سے یہ ہے کہ آسانی سے اس راستے کو طے کر کے اپنے آپ کو مکہ کی سرزمین پر وہ انسان مقررہ وقت پہ پہنچا سکتا ہو۔ اب ایک شخص ایک ایسے ملک میں رہ رہا ہے، رش کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے اسے ٹکٹ میسر نہیں، اور اگر کوئی دوسرے راستے وہ طے کرتا ہے مکہ تک پہنچنے کے لیے تو وہ مکہ میں بھی مقررہ وقت پر نہیں پہنچ سکتا تو یہاں کہا جائے گا کہ یہ شخص بھی مستطیع نہیں ہوا. تیسرا استطاعت مالی ہے, اور استطاعت مالی کے حوالے سے مراجع اعظام نے جو نقطہ بیان کیا اس سے مراد, استطاعت مالی سے مراد یہ کہ اپنی روزمرہ کی زندگی وہ اچھے انداز سے جس انداز سے پہلے زندگی کر رہا تھا اسی انداز سے, اس کے پاس منفعت اس کے پاس پیسہ اتنا ہو کہ اس کے بعد بھی یہ انسان اپنی زندگی کو اس طرح گزار سکے تو پھر حج واجب ہوگا, ورنہ حج واجب نہیں ہوگا.
ناظرین, خانہ کعبہ چار اصلی ارکان سے تشکیل پایا ہے. طواف کا راستہ حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور رکن عراقی,